بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كن سلفيا على الجادة. اشرح كدرس جاريه شيخ عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله، فرماتے ہیں ذکر بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم. نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں بعض دلائل کا ذکر جو سلف صالح کے اتباع اور ان کے مذہب کو لازم پکڑنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں. بعض دلائل کا ذکر جو سلف صالحین یا سلف صالح کی اتباع اور ان کے مذہب یا منہج کو لازم پکڑنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں. اس سے پہلے باب میں ہم نے یہ جان لیا کہ اتباع مذہب السلف جو ہے اس کا حکم کیا تھا، کیا بیان کیا تھا، واجب ہے. اب دلائل کیا ہے، یہ سوال کوئی شخص بھی کر سکتا ہے، تو طالب علم کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. تو اس لیے یہ شیخ صاحب کے حسن تصنیف میں سے ہے. انتساب کی بات فرمائی، نسبت کا کیا حکم ہے، جائز ہے، منہج کے اتباع واجب ہے، اب وجوب کی دلائل کیا ہے. تو آئیے دیکھتے آج کی نشست میں، اگر کوئی شخص ہم سے یہ پوچھے کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ منہج السلف منہج السلف کو لازم پکڑنا ہے، مذہب السلف یا منہج السلف کی اتباع واجب ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی، سورۃ لقمان 15. جیسا فرماتے فقد امرنا الله عز وجل باتباع سبيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء اثرهم وسلوك منهجهم. اللہ تعالی حکم دیتے ہیں واتبع فعل امر ہے، سبیل اس کے راستے، من اناب الی جو میری طرف انابت کرتا ہے، اور اتبع فعل امر ہے، تو جو بھی اللہ تعالی کی طرف انابت کرتے ہیں ان کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے، ایسی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے امام بن جاتے ہیں، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا کوئی عام بات نہیں ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، غلطی انسان کرتے ہیں، لیکن جو بار بار انابت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبد الرسول عین عبد الرب کی رضا رکھتے ہیں، تو ان کے راستے کی اتباع لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا وہ بھی انہی کی طرح انابت کرنے والوں میں سے ہوگا. ایسا فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سبیل یعنی کہ راستے کی منہج کی اتباع کریں، اور ان کے اثر نقش قدم کے اقتفاء یعنی نقش قدم پر چلتے رہیں، وہ سلوک منہج ہیں اور ان کے منہج پر قائم رہیں اور چلتے رہیں. تینوں چیزیں ایک ہیں مختلف الفاظوں میں، سبیل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقتفاء اثرہم و سلوک منہجہم، کوئی فرق نہیں تینوں جملوں میں، ایک ہی چیز ہے، لیکن تنویع العبارہ ہے، عبارت جو ہے جملے جو ہیں مختلف بیان کیے تاکہ بات دل میں بیٹھ جائے. قال الامام ابن القیم بعد ما ذکر هذه الآیہ، اب شیخ صاحب نے اپنی رائے تو پیش کر دی ہے، اب علماء میں سے کس نے کہا ہے؟ اگر شیخ صاحب خود پی ایچ ڈی ہیں الحمدللہ، اللہم بارک، لیکن پھر بھی دیکھیں علماء کے اقوال صرف کے اقوال آپ کے علم میں چار چاند لگا دیتے ہیں، نور علی نور ہو جاتا ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ یار یہ تو آپ کا اپنا اجتہاد ہے. اگر ایک شخص کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو وہ اجتہاد کے لائق ہے کہ نہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں اجتہاد کے لیے، اس کے باوجود بھی سبحان اللہ. یہی طریقہ رہے علماء سلف کا اور ان کے متبعین، یہ طریقہ ہمیشہ رہا ہے. اپنی بات کو جب ثابت کرتے ہیں دلیل بھی پیش کرتے ہیں اور خوبی بھی ہوتی ہے نور علی نور، علماء کے اقوال بھی ہوتے ہیں، تو سننے والے کے لیے اب کوئی حجت باقی رہتی ہے کہ وہ نہ سنے یا نہ مانے؟ ابن القیم اگر امت میں سے معتبر عالم ہیں، ان کی اب ہر بات مانتے تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ قال ابن القیم بعد ما ذکر هذه الآیہ، جب اس آیت کا ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد، وکل من الصحابہ منیب الى اللہ تعالی فیجب اتباع سبیلہ، اللہ اکبر، وکل اور سارے کے سارے، صغر العموم، صغۃ العموم، کل سارے کے سارے، کون؟ من الصحابہ، صحابہ کرام میں سے، منیب الى اللہ، اللہ تعالی کی طرف انابت کرنے والے ہیں، منیب الى اللہ تعالی فیجب اتباع سبیلہ. تو اس آیت میں یہ دلالت ہے، یہ دلیل ہے کہ جب سارے کے سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کے رجوع کرنے والے، انابت کرنے والے ہیں، تو ان کی راستے کی اتباع کرنا واجب ہے. وَأَقْوَالِهِ وَاعْتِقَادَاتِ مِنْ أَكْبَرِ سَبِيلِهِ، اور صحابہ کے اقوال و اعتقاد، ان کے سبیل، ان کے منہج میں سے سب سے بڑی چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمارے اعمال تو ویسے ہیں نا، عمل تو ویسے کرتے ہم، نماز ویسے پڑھتے ہیں، حج ویسے کرتے ہیں، آپ کے اقوال اور آپ کے عقیدہ کیا ویسا ہے کہ نہیں؟ تو عقیدہ بہت ضروری ہے، آپ کا قول بھی ویسے ہونا بہت ضروری ہے، صرف عمل کی حد تک نہیں. جو مطلقاً کہا جائے قول، اس میں عمل بھی شامل ہو جاتا ہے، جب مطلقاً قول کہا جائے اس میں عمل بھی شامل ہو جاتا ہے. کیوں بتا سکتا ہے دلیل کہ قول میں عمل بھی شامل ہے؟ قول جب قول مطلقاً کہا جائے تو اس میں عمل بھی شامل ہو جائے، داخل ہو جاتا ہے. قول عمل کے لیے اطلاق ہوتا ہے قول، ٹھیک ہے، اس میں استقام ہو گیا نا، الگ ہے. تیمم میں قال، قال بیدیہ ہکذا، کہ ہاتھوں سے کہا جاتا ہے، قال بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم جب تیمم کیا، قال بیدیہ، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا یا کہا، ہاتھ نہیں کہتے نا، کیا فعل ہے، قال بیدیہ، تو قول کے اطلاق میں فعل میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر سب شامل ہیں، لیکن قول و اعتقاد خاص طور پہ. وحذرنا اللہ سبحانہ وتعالی من مخالفت سبیلہم، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں آگاہ کیا، خبردار کیا کہ ہم ان کے راستے کی مخالفت کریں. وتوعد سبحانہ مخالفہم بجہنم، اور جو ان کی مخالفت کرتے اللہ تعالیٰ نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، یعنی عذاب، جہنم کے عذاب کا وعدہ کیا ہے. فقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. سورة النساء نمبر 115. پہلی دلیل واتبع سبيل من اناب الي، دوسری دلیل یہ آیت سورة النساء نمبر 115، تیسری دلیل قرآن مجید میں سے، واخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رضاه عمن اتبعهم بإحسان، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہیں جو صحابہ کرام کے اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. وأعد لهم الثواب العظیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب عظیم تیار کر رکھا ہے. فقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آيات نمبر 100. یہ آیات ہم بار بار پہلے شرح کر چکے ہیں، تو دوبارہ مزید شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ ہی پہلے بھی سن چکے ہیں، اور جس نے نہیں سنا ریکارڈنگ سن سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رضامندی کی خبر بیان فرما رہے ہیں، کس پر اللہ تعالیٰ راضی ہیں، سابقون الاولون پر راضی ہیں، اور جو ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ، ان سب پر راضی ہیں تو جو سابقون اولون میں سے نہ ہو سکے, کیونکہ وہ زمانہ گزر چکا ہے, خیر الناس قرنی, خیر الناس قرنی گزر چکا ہے, وہ زمانہ کوئی پا نہیں سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے کہ نہیں, وہ دروازہ بھی بند نہیں ہوتا, قیامت رہے گا. کیسے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا جو اس بہترین زمانے کے لوگ تھے, بعد میں آنے والے کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں, امیدوار ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ بس ان کے نقش قدم پر چلتے رہے, بشرط یہ کہ احسان کے ساتھ. احسان مطلب ہے پرفیکشن, جہاں پر قدم رکھا وہیں پر قدم رکھنا ہے, جہاں سے اٹھایا وہاں سے اٹھانا ہے, اسے احسان کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ عقائد میں اپنی منمانی کرنی ہے, عبادات میں قدم ٹھیک رکھنا ہے ان کے ساتھ, معاملات میں قدم ٹھیک رکھنا ہے, نہیں. عقیدتاً و عبادتاً و سلوکاً و سیاستاً و اخلاقاً, ہر اعتبار سے اسے کہتے ہیں بے احسان. ورنہ اگر آدھی چیزوں پر آپ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں جو آپ کو پسند ہے, اور میں آدھی چیزوں پر نقش قدم پر چلتا ہوں جو مجھے پسند ہے, تو اسے اتباع تو کہتے ہیں, لیکن کیا احسان کے ساتھ ہے؟ احسان کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے شرط ہے احسان, بے احسان ہی شرط ہے. احسان کو نکال دو تو اتباع حقاً اتباع نہیں ہوتی, کیونکہ اجر عظیم اتنا زیادہ ہے, فوز عظیم ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, عظیم کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اتباع بے احسان کیوں نہیں کر سکتا؟ پوری دنیا میں لوگ خواہش مند ہیں کہ وہ عظیم کامیابی حاصل کر لیں, دنیا کے عظیم ترین انسان, کامیاب ترین انسان بن جائے, لیکن ان کو یہ جو سب سے آسان راستہ ہے حقیقتاً شریعت کی, آپ جتنے بھی سیکس اور گروپس اور گروہ بندیاں بن چکی ہیں اور فرقے بنے ہیں, واللہ سب سے آسان راستہ پریکٹیکلی یہی راستہ ہے, جو سلف کا راستہ ہے, دین پر عمل کرنے کے لیے, علم کا, عمل کا, تقوی کا, عقیدتاً عبادتاً سلوکاً و اخلاقاً و سیاستاً, واللہ اس سے آسان راستہ ممکن ہی نہیں. باقی جتنے بھی راستے آپ دیکھ لیں, مشکل ہیں, خطرناک ہیں, خوفناک ہیں, ان راستوں میں بہت سے رکاوٹیں ہیں, بہت سارے کوشچن مارکس ہیں, پریشانیاں ہیں, بھول بھلائیاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان راستوں سے راضی نہیں ہے. جس راستے سے اللہ تعالیٰ راضی, اسے آسان بھی کر دیتا ہے, بشرط ہے کہ اس کو اتباع کرنے والا ہو, اور اتباع وہ دل سے, آنکھوں سے تو ہر بندہ راستے کو دیکھ کے چلتا ہے, سلف کا راستہ, سلف کا منہج دل سے, تب احسان ممکن ہے. یاد رکھے, کسی بھی کام کی پرفیکشن کے لیے جب تک آپ دل سے نہیں کرتے, پرفیکشن ممکن ہی نہیں ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. اب دنیا کا کوئی کام دیکھ لیں آپ, ہاتھ سے آپ کام کریں گے کمی رہ جائے گی, لیکن جب دل سے آپ وہی کام کرتے ہیں اس میں پرفیکشن نظر آتی, دور سے بھی نظر آتی ہے کہ آج کام کیا ہے. تو اس لیے اتباع بے احسان, دل سے چاہت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, امید کے ساتھ, ڈر کے ساتھ, تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتباع کی جا رہی ہے, نہ اپنی خواہش ہے, نہ لوگوں کی خواہش ہے, اور نہ کسی اور کو خوش کرنا ہے, نہ رب کا حکم ہے. اب رب کا حکم کی تعمیل کرنی ہے, آپ دل سے چلتے ہیں. آپ پہلے دل سے مطمئن ہوتے تو دل سے چلتے ہیں نا. جس کو اطمینان ہی نہیں ہے اس راستے پر, کہتے ہیں نہیں یار اس میں تو غلطیاں ہیں, اس میں تو نہیں, فہم سلف تو حجت نہیں ہے, فہم سلف تو بدعت ہے, فہم سلف تو یہ ہے, اس میں یہ کمی ہے, وہ کمی ہے, تو دل سے چلنا ناممکن ہے. ایسی صورت میں جب تک آپ دل سے کسی کو قبول نہیں کرتے, آپ اس پر عمل صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے. بعض بچوں کو والدین زبردستی ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, سلامت میڈیکل کالج میں دھکا دے دیتے ہیں, بس میرے ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ نہیں بننا چاہتا ڈاکٹر بھائی, وہ پائلٹ بننا چاہتے, انجینئر بننا چاہتا ہے, لیکن کیونکہ باپ ڈاکٹر ہے, ہاسپٹل اس کی کہاں جائے گی؟ پھر وراثت ہے نا, آج کل معاملے سارے وراثت کے ہوتے ہیں, تو ہاسپٹل کہاں جائے گی؟ دس کوشچن مارک لگے جاتے ہیں, پھر گھر میں بھی یہ ڈانٹ پڑتی ہے بچے کو بار بار کہ بھائی کون اس کا کیا کہوں گا میں, پھر میرے بعد کون اس کا مالک بنے گا؟ تو تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. وہ بیچارے کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر میرے بس کی بات ہے, تمہاری زندگی دیکھ کے میں بس یہی کافی ہے میرے لیے. کہتے ہیں تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے. اب مجبوری میں داخل ہو گیا, اب دل سے وہ پڑھے گا, سپنی لگی ہے, کوئی مشکل نہیں, پاس ہو جاؤ گے. ڈیٹینشن ہوئی, ایک سال پیچھے ہو گیا, پڑھنا تم نے ضرور. اچھے دھکے مار مار کے ڈاکٹر بن گیا وہ, کیا دل سے وہ کام کرے گا؟ بزنس مین ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے بزنس مین آج بہت نظر آتے ہیں, صرف میڈیکل فیلڈ میں نہیں, اکثر آپ دیکھیں آپ بزنس مین زیادہ ہیں اور پروفیشنل بہت کم ہیں. وجہ کیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات آپ کوئی کام کر لیتے ہیں. تو دل سے جو کام کرتا ہے وہی پرفیکشن کو حاصل کرتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بإحسان. اچھا جیسا فرماتے ہیں وَكَمَا أَنَّهُ تَوَعَدَ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلٍ بِعَذَابِ جَهَنَّمَ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے ان سے جو عذاب جہنم کا وعدہ کیا ہے ان سے جو ان کے راستے کے علاوہ کے اور راستے اختیار کرتے ہیں. فقد وعد متبع سبیلهم بالجنۃ والرضوان, اسی طریقے سے جو ان کے راستے ہیں سلف کے راستے, صحابہ کرام کے راستے کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے جنت اور رضا مندی کا وعدہ کیا ہے. قرآن مجید سے تین دلائل شیخ صاحب نے بیان کی ہیں. پہلی دلیل سورۃ لقمان آیت نمبر 15, نوٹ کر لیں. دوسری دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 115. تیسری دلیل سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. کوئی مناسبت ہے تینوں میں؟ 15, 100 اور 15, 115 اور 100. ٹھیک ہے نا, آسان ہے یاد کرنا. سورۃ لقمان 15 ہے, سورۃ النساء 115 ہے, سورۃ توبہ 100 ہے. توبہ کا 100/100 ہے, جو توبہ کرے 100/100 نمبر ملتا ہے اسے. ٹھیک ہے نا, عورتیں ویسے زیادہ ہوتی ہیں تو 115 یہ زیادہ عورتوں کے لیے, نساء کے لیے. ٹھیک ہے نا, جو باقی بچے گا سورۃ لقمان کے لیے. تو پھر یہ نہ کہنے ہمیں یاد نہیں ہے, جب کوئی پوچھتا ہے نا آپ سے تو کون سی صورت کون سی یاد ہے, پھر پریشان نہ ہونا. یہ تینوں وجوب کی دلائل ہیں. اچھا آپ دیکھتے ہیں حدیث سے, سنت میں سے, جیسا فرماتے ہیں وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أُمَّتَهُ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا. حکم دیا, حکم سے کیا مراد ہے؟ فعل امر, امر کس لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے. بأن يتبعوا سنته, کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اتباع کریں. وسنۃ الخلفاء من بعده, اور خلفاء کی سنت بھی مضبوطی سے تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. خلفاء سنت, خلفاء راشدین کی سنت کی بھی اتباع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. فقال صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلی حدیث نمبر لگانا ہے تو لگا لیں, آسانی ہو جائے گی. فقال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لمبی حدیث اس میں سے ایک حصہ سے صاحب جو شاہد بیان کر رہے ہیں, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, فتم میں سے جو زندہ رہے گا تو عن قریب بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ, یہ مرض ہے. پہلے مرض کا ذکر کیا, اب علاج بھی کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل یا کسی مرض کو بیان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ علاج بھی بیان ہوتا ہے. قرآن سنت کو دیکھ لیا تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے. چلو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی مشکل ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی بیماری ہے, علاج کہاں سے ڈھونڈیں؟ علاج کسی اور جگہ سے آپ کو نہیں لینا پڑے گا, تھوڑا سا غور فکر کر ادھر ہی علاج موجود ہے. عجب بات یہ ہے کہ فسیر اختلافا کثیرا, صرف بیماری نہیں مصیبتیں, مصیبتیں امت پر مصیبتیں ہیں کہ نہیں؟ امت میں اتنے اختلاف ہوں گے. اختلاف نہیں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ اختلاف کہیں پہ ہوگا کہیں پہ نہیں ہوگا, تھوڑا ہو سکتا ہے, خاص جگہ پہ ہو سکتا ہے. اختلاف ان کثیرہ سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی زیادہ اختلاف, یعنی ہر شخص تک یہ اختلاف پہنچے گا میری امت میں سے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اختلاف کا علم سب کو ہوگا اور اختلاف میں سب پڑ جائیں گے. اچھا بچنے کا راستہ علاج ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا مرض تو ہے, مصیبت میں پتہ چل گیا, علاج کہاں سے ڈھونڈے ہم؟ اللہ تعالیٰ اگلا جملہ, زیادہ کسی اور حدیث میں بھی نہیں ہے, کسی اور آیت میں بھی نہیں, اگلا جملہ ہے, ف فعليكم بسنتي بس میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. علیکم امر کے لیے وجوب ہے, واجب ہے تم لوگوں پر. عجب بات ہے, مصیبت ہمارے اوپر ہے اور واجب ہی ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. فعلیکم بسنتی بس میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وسنت الخلفاء الراشدین المهدین من بعدی, اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا میرے بعد. تمسکوا بها مضبوطی سے تھامو. وعضوا علیہ بالنواجذ, اور اپنے دانتوں سے نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لو. کسے؟ دونوں کو, سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی. آدھا علاج جو بنیاد ہے علاج کا, جب یہ کام کرو گے تو پھر دوسرا بھی لازم آئے گا. لیکن دوسرا اس لیے بیان کیا ہے تاکہ کسی کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ بس یہ کافی ہے اور جو اس کی مخالف سنت کی مخالف دیکھنا ضروری نہیں ہے. سنت کو مضبوط سے تھامنا اس وقت تک ممکن نہیں جب سنت کی ضد کو نہ جانے. سنت کی ضد ہوتی کیا ہے؟ سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعت. اسے آپ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِيَّاكُمْ, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں بچ کے رہنا. کس چیز سے؟ وہ محدثات الامور, محدثات الامور سے بچ کے رہنا. محدثات کیا ہے؟ نئی چیزیں. نئی چیزوں سے کون سی نئی چیزیں؟ جی کا تعلق شریعت سے. کس نے کہا؟ اگلا جملہ, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, بے شک ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. کس چیز میں؟ دین میں. کیونکہ جو دینی امور ہیں ان میں ہر چیز نئی ایجاد کرنا بدعت ہے, جو دنیاوی امور ہیں بدعت نہیں ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیاروں پیغمبر علیہ وسلم دوسرے حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اور رسول جماعت کا طریقہ کیا ہے؟ جمع النصوص. بدعت کا ذکر ہوا تو سارے رسول بدعت کے ایک ساتھ اکٹھے کر لو, اور جو الگ الگ کر دیتے ہیں پھر بدعت میں شامل ہیں اور طریقے بدعت کا ہی ہمیشہ وہ پھر ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, اور ہر بدعت گمراہی ہے. کل کا لفظ عموم کے لیے ہوتا ہے, کوئی بدعت اچھی ہو نہیں سکتی. کیونکہ جیسے کہ کل محدثة بدعة اور کل بدعة ضلالة, کوئی گمراہی اچھی بھی ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ کسی قسم کے بھی گمراہی نہیں اچھی ہو سکتی, تو پھر کوئی بدعت بھی اچھی نہیں ہو سکتی. سنت اچھی ہو سکتی ہے نہیں, تو بدعت کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. وہ سنت ہمیشہ ہے ہی اچھی. اسے احمد اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. پہلی حدیث احمد اور ابوداؤد نے روایت کی ہے, اس میں خلفاء راشدین جو صحابہ کرام کے سردار ہیں ان کا ذکر ہے. ترتیب دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب ہے حدیث کی. یہ حدیث ہے. دوسری حدیث, کیا باقی صحابہ اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ وقال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. صحیح بخاری کی روایت ہے. سب سے بہترین لوگوں میں سے سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں, پھر اس کے بعد میں ان کے بعد میں آنے والا زمانہ, پھر ان کے بعد میں آنے والا زمانہ. تیسری دلیل حدیث میں سے, ووصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے وصف فرمایا, الفرقۃ الناجیہ فی حدیث الافتراق. فرقۃ الناجیہ کا وصف فرقہ بندے کے حدیث میں, یہ فرقوں کے حدیث میں, بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے اس فرمان سے, آپ سب نے وصف بیان فرمایا, ما انا علیہ اليوم واصحابی, جس پر آج میں میرے صحابہ ہیں. 73 فرقے امت میں بٹ جائیں گے, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, 72 فرقے ہلاک ہو رہے ہیں, ایک فرقہ نجات حاصل کر رہا ہے جہنم کے عذاب سے، 73 سارے کے سارے فرقے ہیں، فرقوں سے فرقہ اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے نجات حاصل کرنے والا فرقہ، الفرقۃ الناجیہ، اس حدیث سے ثابت ہوا. اور جو نجات کا راستہ ہے اس راستے کی اتباع کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ جہنم سے بچنا واجب ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن کان علی مثل ما کانوا علیہ فہو من الفرقۃ الناجیہ ومن خالفهم وابتعد عنه فيكون من اهل الوعید. یہ حدیث کہاں پہ؟ مان علی واصحابی والی، کئی مرتبہ ذکر کیا، ترمذی میں، الجماعہ کا لفظ ہے، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں. ابن ماجہ میں احادیث تین اور تین آیات تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں تیسری قسم کی دلیل. یہ تیسری قسم کہاں سے آ گئی ہے؟ پہلے قسم قرآن مجید کی آیات، دوسری قسم احادیث، تیسری قسم اقوال السلف. نور علی نور، یہ کافی نہیں تھا قرآن اور حدیث. جب بات سلفیت کی ہو رہی ہے پتہ تو چلے کہ ان آیات اور حدیث کو سلف نے کیسے سمجھا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے فہم میں کوئی غلطی ہو، گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. تو سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ان آیات اور حدیث کو سلف نے کیسے سمجھا ہے. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، صحابہ کرام میں سے سید عبداللہ بن مسعود کا قول لے کے آتے ہیں، قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اتباع کرو، ابتداع مت کرو، تمہیں کفایت دی گئی، عطا کی گئی ہے، تمہارے لیے اتباع کافی ہو چکی ہے. اگر اتباع کافی نہ ہوتے تو پھر آپ لوگوں کے لیے اپنے اپنے راستے ایجاد کرنا جائز ہوتے. جب فیصلہ ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اتباع کا حکم دیا جا چکا ہے، تو پھر اے لوگوں سن لو، اتباع کرو. صحابی حکم دے رہا اتبع ولا تبتدعو، منع امر ہے نہیں ہے، لا تبتدعو ابتداء مت کرنا، دین میں نئی چیز ایجاد مت کرنا. کیوں مت کرے دین میں نئی چیز ایجاد؟ فقد کفیتم، معاملہ ختم ہو چکا ہے، دین کافی ہو چکا ہے، کامل ہو چکا ہے، اب نئی چیز گنجائش ہے ہی نہیں. کہاں سے یہ لیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا واتبع سبیل من اناب الی. اتبعوا کہاں سے لیا؟ سبحان اللہ. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ ولا تبتدعوا. کہاں سے لیا؟ واتبع غير السبيل المؤمنين وله ما تولى ونصل جهنم وساءت مصيرا. واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه. بات فرقه جهنم میں کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ اتباع کرتے ہوئے جا رہے ہیں یا ابتداء کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اتبعوا على ما انا عليه واصحابي لا تبتدعوا واياكم محدثات الامور. سبحان اللہ. وقال سيد عبد الله بن مسعود عنه فرماتے ہیں دوسرا قول ان کا، ان نقتدی ولا نبتدی، ہم اقتداء کرنا جانتے ہیں، ابتداء کرنا نہیں جانتے. مقتدی مبتدی میں کیا فرق ہے؟ مقتدی پیچھے چلتا ہے، مبتدی آگے چلتا ہے. صحابہ پیچھے چلنے والے ہیں، بارک اللہ فیک، نصوص کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں. نقتدی ولا نبتدی، جو ابتدا کرتا ہے وہ آگے چلتا ہے، نصوص کو بھی پیچھے کر دیتا ہے، چاہے وہ زبان سے مانے یا نہ مانے، اپنے حالت سے آگے ہوتے کہ نہیں. آج جشن میلاد النبی منانے والے مقتدی ہیں یا مبتدی ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، مبتدی ہیں مقتدی ہیں؟ مبتدی ہیں، ابتدا کرنے والے. کیسے؟ کس چیز کی ابتدا کی؟ یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں تھا؟ تابعین کے زمانے میں تھا؟ بہترین تین زمانوں میں تھا، خیر الناس قرنی، چوتھی صدی میں ابتدا ہوئی. یہ ابتدا ہے، یہ اقتدا ہے، ابتدا ہے. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جشن موجود نہیں تھا، ابتدا کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ابتدا کیوں نہیں کی؟ کیونکہ کیا فرماتے ہیں، انا نقتدی ولا نبتدی. سید عبداللہ بن مسعود جیسے عظیم صحابی، ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رکھی ہے. تو پھر بدعتیں کیوں کرتے میرے بھائیو؟ فرماتے ہیں انا نقتدی ولا نبتدی، یہ جشن میلاد النبی منانا، محرم کا ماتم کرنا، رجب کے کنڈے ہیں، شب برات ہے، شب معراج ہے، اور پتہ نہیں آئے ہیں دن نئی نئی بدعات ہیں. اگر ان میں خیر ہوتا، واللہ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، ابتدا کون کرتا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، صحابہ کرام کرتے. لیکن جب خیر نہیں تھا، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ ان کے متبعین نے کیا، ان کے مخالفین نے ضرور کیا. روافض، صحابہ کرام گالی دینے والی وہ جماعت، بدکار، حالق، فاسق، فاجر، وہ جماعت جو صحابہ کرام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ سارے کافر مرتد ہیں سوائے چند کے، جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں. اتباع احسان تو دور کی بات ہے، اتباع کرتے ہیں، اقتدا کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، اور ابتدا کر میں ہمیشہ ٹھوکرے کھاتے ہیں. آج بھی ٹھوکرے کھا رہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، شریعت میں ابتدا کی گنجائش نہیں ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، اقتدا کا راستہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان یہاں پہ رسم العین رکھتے ہیں، قال وقال ان نقتدی ولا نبتدی ونتبع ولا نبتدع. اللہ اکبر. اور ہم اتباع کرنا جانتے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ابتدا کرنے والے نہیں ہیں. ولن نضل ما تمسكنا بالاثر، اور ہم کبھی گمراہ نہ ہوں گے جب تک کہ ہم اثر مضبوطی سے تھامنے والے ہیں. اللہ اکبر. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، یہ وعدہ کس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اب کیا فرما سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ؟ ولن نضل، اور ہم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں. کیوں؟ ما تمسکنا بالاثر، جب تک ہم نے اثر کو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، جب سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے تو پھر گمراہ کبھی نہیں ہوں گے. گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو ابتدا کرتا ہے، جو ابتدا کرتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے، اور جو اثر کو پیچھے کر دیتا ہے، اثر آثار کو چھوڑ دیتا ہے، نصوص کو چھوڑ دیتا ہے. پہلے صحابی کا قول، دو قول ہیں پہلے صحابی کے. دوسرا صحابی، وقال ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علیکم بالسبل والسنہ، تم پر واجب ہے راستوں کو پکڑنا اور سنت کو پکڑنا. ہر وہ راستہ کیا لکھے، سوری، علیکم بالسبیل والسنہ، تمہارے اوپر لازم ہے سبیل، راستے کو، منہج کو مضبوط سے تھامنا اور سنت کو مضبوط سے تھامنا. علیکم بالسبیل والسنہ، فإنہ لیس من عبد على سبیل وسنت ذکر الرحمن، بس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو سبیل اور سنت پر قائم ہو، صحیح منہج پر اور سن مضبوط سے تھامنے والا ہو، اللہ تعالی رحمان کا ذکر کرتا ہے ایسی حالت میں، ذکر الرحمن، ففاضت عینہ من خشیۃ اللہ، بس اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، بہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، فتمسہ النار ابدا، کبھی آگ اسے چھو نہیں سکتی، جہنم کی آگ. وَإِنَّ اقتصاداً، بے شک، وَإِنَّ اقتصاداً فِي سُنَّةٍ وَخَيْرٍ، اور بے شک کم سنت اور خیر پہ عمل کرنا، خیر من اجتہاد فی خلاف سبیل وسنہ، اسے زیادہ بہتر اور خیر ہے کہ خلاف سبیل و سنت میں اجتہاد کیا جائے، جد و جہد کی جائے. اقتصاد کہتے ہیں اکانومی کو، اقتصاد کیا ہے عام لفظوں میں؟ اکانومی کہتے ہیں نا، اکانومی، اکانومیکل چیز کے ہم لیتے ہیں، بجٹ بنا کے، سوچ سمجھ کے، کم خرچ میں. تو اقتصاد فی سنت، سنت پر سبیل من صحیح منہج و سنت پر قائم رہنا اگر اس میں زیادہ جد و جہد نہ ہو, کم پر عمل ہو لیکن عمل صحیح ہو, یہ زیادہ بہتر ہے یا بہت ہی زیادہ عمل کرنا خلاف سنت و خلاف سبیل پر؟ کم سنت مطابق کر رہا نا, وہ جو بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں خلاف سنت پر کچھ ملتا ہے ان کو؟ کچھ نہیں, سب ضائع ہو گئے. لیکن جو کم کرتے ہیں سنت کے مطابق کرتے ہیں, کس کو نہیں, وہ ٹھیک ہے لیکن یہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اقتصاد, عام لفظوں میں کہتے ہیں اقتصاد جو ہے, عام لفظوں میں اقتصاد کسے کہتے ہیں؟ عام لفظ میں اکانومی کہتے ہیں اقتصاد, عام لفظوں میں یہاں پہ نہیں, لیکن جو جو شرعی معنی ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہی معنی ہے. بارک اللہ فیک. تیسرا اثر, وقال ابو العالیہ علیکم بالامر الاول, تمہارے اوپر واجب امر اول کو پکڑنا, الذي كانوا عليه قبل ان يفترقوا, جس پر وہ قائم تھے تفرق ہونے سے پہلے, یا ان کے متفرق ہونے سے پہلے. تفرقہ ہوا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں, تقدیر کے ممکن نکلے کہ نہیں؟ معبد الجہنی سے مسلم کی پہلی روایت میں دیکھ لیا, تفرقہ ہوا, روافض نکلے, خوارج نکلے, کہ صحابہ کرام زمانے میں ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام زمانے میں نکلے. تو ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علیکم بالامر الاول, جو پہلا امر تھا نا, یعنی صحابہ کرام کے زمانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے ابتدائی زمانے جب یہ فرقہ بندی نہیں تھی, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. الذي كانوا عليه قبل ان يفترقوا, وہ امر جو تفرقہ پیدا کرنے سے ہوا, اور اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام. وہ اسلام کی حالت تھی, کوئی فرقہ نہیں تھا, سب مسلمان تھے. فرقہ بندیاں ہوئیں, مسلمان و فرقے بنے, اور پھر ہر فرق نے اپنا اپنا نام لیا, نام بنایا, اور سب مسلمان بھی کہتے تھے. مسلمان بڑی چھتری ہے, اسلام بڑی چھتری ہے, ہے مسلمان لیکن رافضی ہیں, خارجی ہیں, قدری ہیں, جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشعری, ماتریدی, صوفی, آخر تک چلتے جائے آپ. وقال الاوزاعی, چوتھا اثر, اصبر نفسك على السنه. الله اكبر, اپنے نفس کو پکڑے رکھو, صبر کرتے رہو. کس چیز پر؟ سنت پر. میرے بھائی سنت پر اگر چلنا ہے تو صبر کرنا ہی پڑے گا, ممکن نہیں ہے سنت پر عمل کرنا بغیر صبر کے. کیونکہ بدعت بہت آسان ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب صوفیوں کے لیے شریعت کی تکلیف بھاری پڑی, جب صوفیوں پر شریعت بھاری پڑی تو پھر وہ گانے بجانے کی طرف چلے گئے, قوالیاں, گانے بجانے. اب طبلے بجا کر قوالی کہنا, گانا کہنا آسان ہے, یا سنت مطابق نماز پڑھنا, نوافل پڑھنا, صلاۃ اللیل پڑھنا, لمبی لمبی رات کا قیام کرنا, کیا زیادہ آسان ہے؟ سبحان اللہ, طبلہ اٹھاؤ اور میوزک بجاؤ, دو تین لفظ قوالی کہو, بس کہو کہ بس ہماری بخشش ہو گئی ہے, ہمارے بڑے بڑے اجر صاحب کا کام کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے, حتی تفطر قدماہ صلی اللہ علیہ وسلم, پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے جو چھت پہ نماز پڑھتے تھے, تو ایک بچے نے کہا, پڑوسی اپنے والد سے کہتے ہیں, ابا جان یہاں پہ کھمبا تھا کہاں گیا ہے؟ چھت پہ. کہتے ہیں, بیٹا کھمبا نہیں تھا, یہ ہمارا پڑوسی تھا, آج صبح اسے دفن کر کے آئے, وفات پا گیا. بچہ سمجھتا تھا سارے تھے کھمبا ہی ہے, یہ انسان نہیں ہے. من طول القیام, وہ زمانہ تھا لوگوں کا. اصبر نفسك على السنہ وقف حيث وقف القوم, اور جہاں پر قوم یعنی صحابہ کرم رکے وہاں پر تم بھی رکو. سبحان اللہ, صبر کیسے ہوتا ہے؟ اب صبر کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. جہاں پر قوم رکی وہاں پر تم بھی رکو. وقل بما قالوا, اور جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وكف عما كفوا. جس چیز کو ان لوگوں نے چھوڑا تم بھی چھوڑو، جس چیز سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. وسلوك سبيل سلفك الصالح، اور اپنے سلف صالح کے راستے کو لازم پکڑو، اس پر لازم چلو. لفظ کیا ہے سلفك الصالح؟ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ نیا ہے، امام اوزاعی فرما رہے ہیں، بہترین صدیق عالم. فإنه يسعك ما وسعهم، بس جو ان کے لیے کوشادہ تھا وہ تمہارے لیے بھی کوشادہ ہے، جو ان کے لیے آسان تھا وہ تمہارے لیے بھی آسان ہے. سچ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دین میں خود تنگیاں پیدا کی ہوئی. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. جو ان کے لیے کافی تھا ہمارے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ جو ان کے لیے آسان تھا ہمارے لیے آسان کیوں نہیں؟ جو ان کے لیے کوشادہ تھا ہمارے لیے کوشادہ کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں تنگی محسوس ہوتی ہے جب جشن میلادوں میں نہیں مناتے؟ تنگی کیوں ہوتی ہے ہمیں؟ ہمیں سنت پر عمل کرنا کافی کیوں نہیں رہا؟ محرم کا ماتم کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیٹتے ہوئے تنگی محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بنی اسرائیل کے تعلق سے، یہودیوں کے تعلق سے. وشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. اب بچڑے کو اپنے ہاتھ سے بنانا اور پھر اس کے لیے عبادت کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے لیے سجدے کرنا، کیسے ممکن ہے؟ کوئی عقل مند کر سکتا ہے ایسے؟ اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام منع کیا، ایک نبی منع فرما رہا ہے، منع کر رہا ہے، تب بھی نہیں بات سنی. دل لگ چکا تھا اس بچڑے کے ساتھ، اس معبود کے ساتھ دل کیوں لگا تھا؟ کیونکہ انہوں نے جو کفر کیا تھا اس کی وجہ سے سزا تھی ان کے لیے، ان کے خواہش نفس نے جو چاہا اللہ تعالیٰ نے وہی ان کے لیے آسان کر دیا. اگر نبی کی بات کو مان لیتے اور رک جاتے تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی توفیق دیتا، جب نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنی من مانی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیا کہ نہیں؟ فسوف یسرہ للعسرا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جو بھی ان اندھیروں کے راستوں پر چلنا چاہتا ہے، ان تاریکیوں میں چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ تاریک راستے روشن کر دے گا، آسان کر دے گا، وہ سمجھیں گے کہ یہی حق ہے. الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا، وہ یہی سمجھتے رہیں گے مرتے دم تک کہ ہم خیر ہی کر رہے ہیں. بدعتی ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے. جشن میلاد میں آتے تو اس میں کیا قباحت ہے میرے بھائی؟ یہ آپ سے محبت کا اظہار ہے. تم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ احباب محبت کرتے ہیں، تمہیں کیا پتہ محبت کا راستہ کیا ہے؟ تم اپنا راستہ جو، ہمارا اپنا راستہ ہے، ہمیں کیوں پریشان کرتے ہیں؟ میرے بھائی اگر آج پریشانی نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں کہاں کس طرف جا رہے ہیں، واللہ بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں. اور اللہ کی قسم اگر جشن میلاد النبی مشروع ہوتا تو اللہ کی قسم سب سے آگے ہوتے. اگر اس کی اجازت مل جاتی ہمیں، ایک دفعہ بھی کہیں سے اجازت مل جاتی نا، واللہ کبھی پیچھے نہ رہتے. لیکن کیا کریں، کہیں پہ اجازت کا راستہ نہیں ملا، کہیں پہ ہر طرف سے ممانعت ممانعت آئی ہے. اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کاش آپ بھی دیکھ لیتے. دیکھ آپ کو نظر نہیں آ رہا اور نظر بھی نہیں آئے گا آپ لوگوں کو جب تک کہ یہ دل صاف اور پاک نہیں ہوگا. جب کسی شخص کو کوئی بیماری ہوتی ہے اور ڈاکٹر اسے ڈائگنوز کر لیتا ہے تو ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اسے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، مریض کے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے، نہیں پتہ ہوتا. جب ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ انجیکشن لگانا ہے، یا تمہاری ٹانگ کاٹنی ہے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا آپریشن ہوگا، اس کی ٹانگ کاٹی جائے گی، اس کے جسم یہ حصہ کاٹا جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر جانتے کہ نقص کہاں پہ ہے، اگر اسے ابھی اس کا علاج نہ کیا گیا تو اس کی جان جا سکتی ہے. کاش کہ آپ لوگ یہ جان لیتے کہ بدعت کا راستہ تمہیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دل میں نفرت ہے، بغض ہے، زبان پر گالی ہے، تو پھر آنکھوں کے آگے سے یہ پٹی کب اترے گی؟ حق کیسا نظر آئے گا؟ مجھے بتائیں، اگر ڈاکٹر کی بات نہ مانے، مریض نہ مانے، اس کے پیارے ڈاکٹر کی بات نہ مانے، ہوتا ہے کئی مرتبہ ہوئے، لے جاتے ہیں گھر میں، صرف ایک پاؤں کے ایک انگلی کو کاٹنا تھا، نہیں جی نہیں کسی اور کو دے گئے، حکیم کے پاس جاتے، اس کے پاس لے جاتے، ایک مہینے کے بعد آئے، اب تو پورا پاؤں کاٹنا پڑے گا. ارے ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ صرف ایک انگلی کاٹنی ہے، ابھی نہیں کہا تھا، ایک مہینے پہلے کہا تھا، وہ مرض بڑھ چکی ہے اس کی. نہیں یہ ظالم ڈاکٹر ہے، پھر گئے، پھر کسی اور کے پاس گئے، پھر واپس آئے 20 دن کے بعد، اب تو گھٹنے سے کاٹنی پڑے گی. تو ڈاکٹر ہو یا تم کسائی ہوگی، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہر وقت آتے ہیں کہتے زیادہ کاٹ رہے ہیں. اگر پہلے مان لیتے نا تو پھر آج گھٹنے سے ٹانگ نہ کاٹنی پڑتی، تب بھی نہیں مانے. اب مریض ہلکان ہو گیا بےچارا، ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا تھا، اب اسٹریچر پہ لے کے آئے ہیں، اب اس کا علاج اور کاٹو، گھٹنے سے کاٹو، اب تو نہیں کٹ سکتا، اب تو پورے جسم پہ زہر پھیل چکا ہے، لے جاؤ. گئے مریض ہاتھ سے. اس لیے میری یہی گزارش ہے، واللہ علم نور ہے، واللہ علم کی روشنی میں اگر کوئی شخص اس دنیا میں قدم اٹھانا چاہتا ہے تو قدم اٹھائے، اگر نہیں ہے تو جہاں پر ہے وہ ہے ادھر ہی ٹھیک ہے. کیونکہ اگر علم کے بغیر قدم اٹھتا تو ابتدا ہوتی، ابتدا نہیں ہو سکتی کبھی، ابتدا ہوگا اتباع کبھی نہیں ہوگا. واللہ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وقال ایضا، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علیک بآثار من سلف. سلف کا لفظ دوسری مرتبہ آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ وہابیوں کے ایجاد کردہ لفظ ہے، یہ فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، اس لیے یہ سلف، سلفیت و سلفی، یہ نئے القاب، نئے نام لے کے آئے ہیں. اہل حدیث جماعت کو 100 سال بھی نہیں ہوئے. سبحان اللہ. علیک بآثار من سلف، تمہارے اوپر واجب ہے سلف کے آثار پر چلنا، مضبوطی سے تھامے رکھنا. وہیں رفع کا الناس، اگر تو روک تمہیں دھتکار دے، تم منع کر دے، تمہیں روکتے رہے. وَإِيَّاكَ وَآرَاءِ الرِّجَالِ، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں لوگوں کی رائے سے. وَإِن زَخْرَفُوا لَكَ الْقَوْلَ، اگرچہ وہ تمہیں باتیں خوبصورت بنا بنا کر پیش کرے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے میں مٹھاس دی ہے، یہ ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے، دو لفظ میں برین واش کر دیتے ہیں. اور ہمارے جوان بچے بیچارے جو حق کے متلاشی ہیں، جو جنت کے امیدوار ہیں، ان کی باتیں سن کر اپنے سینوں سے بارود باندھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. آراء الرجال ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ برا والا مت کہیں مجاہدین ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، امام زاہد کیا فرماتے ہیں، وہی رفع کر الناس، اگر روک تمہیں منع بھی کرتے رہے، تمہاری مخالفت بھی کرتے رہے، تمہیں برا بھلا بھی کہتے رہے، پرواہ مت کرنا، کیونکہ تم کس چیز پر ہو؟ اثار سلف پر قائم ہو. تمہارے پاس سلف کے اثار ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. واللہ یہی علم ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے. وقال امام احمد، پانچواں اثر جو شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں، وقال امام احمد یعنی امام اہل سنت احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ، اصول سنت عندنا، ہمارے نزدیک، ہمارے ہاں سنت کے اصول یہ ہیں. کون سے ہیں؟ کہاں سے ابتدا کی؟ ذرا غور کریں. امام صاحب کے اصول سنن پڑھ چکے ہیں. ابتدائی الفاظ میں امام السنہ امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصول سنت عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمسك مزبوط سيتاميركنا فكرنا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جس پر الله تعالى کے پیارے پیغمبر وسلم کے صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کس چیز پر قائم تھے, کس چیز پر تھے, کس راستے پر تھے, کس منہج پر تھے, اس سے کو مضبوط سے تھامے رکھنا. یہ اصول سننے ہمارے نزدیک سن لیں. سب سے پہلے کلمہ توحید کہاں ہے میرے بھائی, کلمہ شہادت کہاں ہے, ارکان اسلام ارکان ایمان کہاں ہے. جب تک کہ صحابہ کرام کے راستے کو مضبوط سے نہیں تھامے رکھیں گے, یہ راستہ نہیں جانیں گے تو کلمہ توحید بھی نہیں جان سکتے صحیح طریقے سے, ارکان اسلام ارکان ایمان اصول ایمان کچھ نہیں جان سکے گے آپ صحیح طریقے سے, کیونکہ گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں, بہت چیلنجز ہیں. اس بہترین زمانے کی بات ہو رہی ہے. امام صاحب کا زمانہ میں اعتزال کا فتنہ تھا, مکرین صفات کا فتنہ تھا. تو سب سے پہلے اصول سنہ بیان کرتے ہوئے, اصول ایمان بیان کرتے ہوئے, اصول سنہ اصول ایمان یا عقیدے کے اصول ایک ہی موضوع کے مختلف نام ہیں, ایک ہی موضوع اصول سنہ اصول عقیدہ اصول ایمان ایک ہی چیز ہے. ابتدا لا الہ الا اللہ سے نہیں کی امام صاحب نے, بلکہ ابتدا کی ہے اس راستے کی جہاں سے آپ کو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی مل سکتا ہے. اور اسماء و صفات کا تعلق لا الہ الا اللہ سے گہرا ہے کہ نہیں, بنیاد ہے کہ نہیں, کوئی دلیل جانتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا, اللہ تعالیٰ کی معرفت. اسے واضح دلیل بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کسی سے, مومن ہے کہ نہیں. جب ہم امتحان لیتے تو کیا پوچھتے ہیں, مومن ہے کہ نہیں, مسلمان ہے کہ نہیں, کیا پوچھتے ہیں, کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا, کلمہ سناؤ. اگر کلمہ آتا ہے تو مسلمان ہے, کلمہ نہیں آتا تو پھر مسلمان نہیں ہے. کلمہ تو نہیں پڑھا نا اس نے, سے مسلم کی روایت حدیث الجاریہ معروف حدیث, این اللہ کہتے فی السماء من انا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقہ فانہا مؤمنہ, این اللہ سوال کی چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کا نام ہے صفت العلو, کہاں پہ اللہ تعالیٰ؟ لا الہ الا اللہ سے بنیادی تعلق ہے کہ نہیں؟ جو یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کا رب عرش پر مستوی ہے تو من باب اللہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. صرف زبانی کلام نہیں جانتا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, بلکہ معنی کو بھی جانتا ہے اور معنی کی گہرائی کو بھی جانتا ہے. اللہ کی معرفت ٹھیک ہے اس بندے کو. التمسک بما کان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا مضبوطی سے تھاما ہے. تھاما کیسے جاتا ہے یہ بھی بیان کیا. والاقتداء بهم, یعنی کہ رسی تو پکڑے بیٹھے رہو, بس بیٹھنا نہیں ہے. جب کسی کے راستے کو آپ مضبوطی سے پکڑ دیں, اس سے لازم آتا ہے آپ پر لازم ہے کہ کیا کرو, اب چلنا پڑے گا, اقتداء کرنی پڑے گی. والاقتداء بهم, اقتداء کیسے کی جاتی ہے؟ وترک البدع, بدعت کو چھوڑنا ہی پڑے گا ورنہ اقتداء ممکن نہیں ہے. جیسا کہ اقتداء کے ترک البدعت لازم ہے, ویسے تمسک کے لیے اقتداء بھی لازم ہے. اقتداء ہے ابتداء نہیں ہے, کیونکہ ابتداء سے بدعت لازم آتی ہے. تین چیزوں سے امام اہل السنہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خوبصورت عقیدہ مختصر عقیدے کے اصول کا آغاز کیا ہے. نمبر ایک, التمسک بما کان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو, الاقتداء بهم. نمبر تین, وترک البدع. وترک البدع, بدع کو ترک کرنا, بدعات کو ترک کرنا. اب شیخ صاحب اپنی بات کرتے ہیں. شیخ صاحب نے پوری ان دلائل میں کہاں بات کی اپنی؟ شروع میں کچھ دو چار لفظ تھے, آخر میں دو لائنیں ہیں. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وما زال العلماء من أئمة السنة, اور علماء سنت کے اماموں میں سے ابھی تک بھی جیلا بعد جیل, ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں, جنریشن آفٹر جنریشن, يدعون الى اتباع السلف واتباع السلف کی طرف دعوت دیتے آئے ہیں، دے بھی رہے ہیں، دیتے بھی رہیں گے، اتباع السلف الصالح، سلف صالح کی اتباع کرنے کے لیے، اقتداء بھی ان کی اقتداء کرنے میں، وسلوک کے طریق میں ان کے راستے کے اتباع کرتے ہوئے، راستے کو اختیار کرتے ہوئے چلتے ہوئے، وہ اتباع اثر ہی ان کے اثر کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. یہ آج کے درس میں جو دلائل بیان کی ہیں ان کو یاد کر لیں، اگلے درس میں انشاءاللہ ایک نئے باب سے پھر بات کا آغاز کریں گے. منہج السلف فی العقیدہ بہت اہم باتیں ہوں گی انشاءاللہ. یہ تو ہم نے جاننے کے واجب ہے، اب یہ جانیں کہ عقیدے میں سلف کا منہج کیا رہا ہے. جب عقیدہ بنیاد ہے دین کی تو سلف کا منہج عقیدے کے تعلق سے کیسا تھا، کیا تھا، تاکہ ہم بھی یہ جان لیں اور اپنے عقیدے کو اسی منہج کے مطابق مضبوط کر لیں. کوئی سوال آج کے درس کے تعلق سے؟ واضح دلائل ہے میرا خیال ہے، اور بار بار ہم نے ذکر کیا، لیکن یہاں پہ شیخ صاحب نے ایک جگہ پر جمع کر دیے خوبصورت انداز میں. قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور سلف کے اقوال ہیں. سلف کے اقوال فہم ہیں ان نصوص کی. سلف کے اقوال کہاں سے آئے ہیں؟ اپنی جیب سے نہیں نکلے، یہ خواب کشف وجد یا ذوق سے نہیں ملے، اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں، منطق کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. انابہ توبہ ملتے جلتے لفظ ہیں. اگر انابہ اور توبہ الگ الگ بیان کیے جائیں تو دونوں کا ایک معنی ہے، اگر ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو توبہ گناہوں سے ہوتا ہے اور انابہ گناہ کے علاوہ بھی ہمیشہ رجوع کرنا اپنے رب کی طرف. ایک گناہ ہوتا ہے پھر آپ اس کی توبہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ اس گناہ کو معاف کر دے. الانابت ہمیشہ اپنے رب کا ذکر کرنا، ہر ہمیشہ واپس لوٹنا. مصیبت آئی ہے، ہمیشہ دروازہ رب کا نظر آتا ہے، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف. مصیبت میں گناہ تو نہیں کیا آپ نے کوئی، لیکن مصیبت آئی ہے، کوئی مصیبت ہے تو واپس کہاں جائیں گے آپ؟ اپنے رب کی طرف. انابت ہے. بارک اللہ فیک. دوسرا درس.